ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين ہمارے گفتگو عقیدہ اور ایمان کے حوالے سے، اور آج ہماری چوتھی اس سلسلے میں نشست ہے. پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یعنی پہلا تو انسان کو یہ سمجھ لینا ہے قرآنی منظر سے کہ قرآن کی نظر میں یہ عقیدہ، ایمان یا نظریہ یا عمل یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جس طریقے سے کہ انسان ایک مکمل وجود ہے کہ جس کے اندر سب کچھ بیک وقت پایا جاتا ہے، یعنی آپ ایک ہی وقت میں سوچتے بھی ہیں، ایک ہی وقت میں اس پہ غور بھی کرتے ہیں، اس کا عمل بھی کرتے ہیں، سب کچھ آپ کے اندر ایک ساتھ ہوتا ہے. لیکن اسی طریقے سے قرآن کریم نے بھی ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، اور کہنے میں ایمان اور عمل کی جو ترغیب دی ہے تو وہ علیحدہ علیحدہ نہیں دی ہے. انہیں پرانی تعلیمات میں اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایمان کے لیے پہلے اپنے آپ کو مختص کر دو، اپنے تمام اوقات کو کہ پہلے ایمان حاصل کرنا ہے، دس سالوں کا پہلے سوچنا ہے، پہلے خالی باتیں کرنا ہے، پہلے نظریاتی مباحث برپا کرنا ہے، اس وقت کچھ نہیں کرنا. اور پھر جب یہ نظریاتی طور پر آپ مضبوط ہو جائیں گے پھر آپ عمل کرنے کے لیے پہنچنے میں آئیں گے. یہ چیز ایسی کوئی تھنکنگ اسلام کے پاس نہیں، بلکہ قرآن کو آپ جب بھی غور کریں اور پھر قرآن سے بنیادی مطالب کو سمجھ کر اگر اہل بیت کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ جیسے انسان کے وجود میں سب چیزیں موجود ہیں، ملی ہوئی ہیں، اسی انداز سے ہمیں زندگی گزارنا ہے. یعنی ہمارا عقیدہ، ایمان، عمل، تعقل، تفکر، تدبر سب ایک ساتھ ہی چلتا ہے زندگی میں، ان پیرلل ہے. یعنی ایسا نہیں کہ پہلے ایک کام ہوگا پھر دوسرا ہوگا پھر تیسرا ہوگا پھر چوتھا ہوگا، کیوں بلکہ سب ایک ساتھ. اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جیسے میں نے اس پیرلل بنا کے دکھایا تھا کہ انسانی ترقی یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح مل کر اس پر ایک اثر کرتے ہیں، اس کا ایک دائرہ مکمل ہوتا ہے، لیکن اس دائرے کے مکمل ہونے کے بعد انسان اپنے مقام سے ایک درجہ اوپر چلے جاتا ہے. اور یہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے ایمان پھر عمل صالح، بلکہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اسی کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو حضور کے ایک جملے سے بھی بہت اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حد دنیا مزرعہ تو کافرہ، یہ تین الفاظ بھی بہت حیرت انگیز ہیں. اس پر آپ جتنا غور کریں، جتنا اس کی گہرائیوں میں جانا چاہیں، جتنا اس کی ڈیپتھ میں اترنا چاہیں تو بہت زیادہ مواقع موجود ہیں اس کو سمجھنے کے. کہ بہت مختصر یہ کہ جب کوئی انسان کاشتکاری کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کاشتکاری کے اندر بہت سارے امور ہیں جو ایک ساتھ شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ فصل اگانا جو ہے وہ کافی ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہے. فصل کیسے اگتی ہے کہ پہلے آپ کو جیسے زمین کو صاف کرنا پڑتا ہے، اگر مثال کے طور پر پتھر ہے تو پتھر نکال لیے، کانٹے نکال لیے، زمین صاف کیجیے، ہموار کیجیے، پھر اس کے بعد اس میں بیج بوئیں، بیج بونے کے بعد اس کو پانی دیں، پانی دینے کے بعد پھر صبر کریں، انتظار کریں، پھر جب وہ تھوڑی سی اگنا شروع ہو تو پھر اس کی حفاظت کریں، اور پھر جب وہ پوری فصل اگ جائے تو پھر اس کے کاٹنے کا وقت آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طریقے سے انسانی زندگی کے جیسے فصل کی کاشت میں ساری چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پر ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کا خرابیوں سے پاک کرنا یہ تزکیہ ہے. کہ انسان جب اپنے دل میں، اپنے قلب میں چاہتا ہے کہ ایمان کا بیج بوئے تو جس طریقے سے کہ زمین کو پاک صاف کیے بغیر اس میں اگر آپ بیج بوئیں گے تو آپ اپنے بیج کو ضائع کریں گے. اسی طریقے سے اگر اپنے نفس کا تزکیہ کیے بغیر آپ اس میں ایمان کا بیج بونے کی کوشش کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا. یعنی کہ وہ تمام چیزیں کہ جو فصل کو یا زمین کی جانچ کرنے کی قوت کو خراب کرتی ہیں ان سب کو آپ کو زمین سے ہٹانا پڑے گا. یعنی اگر زمین پتھریلی ہے تو اس کو ہموار کرنا پڑے گا, اس کو نرم کرنا ہوگا. اگر اس کے اندر بہت زیادہ کانٹے ہیں, بہت زیادہ نمکیات ہیں, یعنی مختلف مسائل آتے ہیں فصل کے اگانے کے حوالے سے, وہ سب آپ کو ختم کرنا پڑے گا. تو یعنی کہ یہ چیز تزکیہ پہلے لازمی, اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے جب حضور کے بارے میں بیان کیا تو کیا فرمایا کہ هو الذی بعث بالامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ تزکیہ کا جو ذکر ہے وہ کتاب و حکمت سے پہلا ہے, کتاب کتاب پر. اسی وجہ سے کہ ہم کتاب پڑھتے ہیں لیکن وہ کتاب اثر کیوں نہیں کرتی, اس لیے کہ ہمارے قلب میں وہ ابھی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی کہ اس کو باقاعدہ جذب کر سکے, تزکیے کی کمی. لیکن یہاں پر جو بات بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تزکیے کا مطلب کیا ہے کہ کسی گوشے میں بیٹھ جانا لوگوں سے درد کام نہ کر کے, یہ تزکیے کا مطلب بتایا کسی نے. یعنی یہ جو بعض لوگ اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں مجھے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ کسی کو انہیں گوشت میں بیٹھ لینا چاہیے, خالی تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے. یہ تزکیہ کا مطلب آئے کیا ہے صحیح, اس قسم کا کوئی تزکیہ قرآن اور معصوم کی زبان سے نہیں سمجھ میں آتا کہ تزکیہ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ تزکیے کا بنیادی مقصد, اور بلکہ اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھیں تو یہ چیز صحیح نہیں. یعنی اب آپ کو جیسے مثال دوں کہ آپ کو ایک ایتھلیٹ ہے, اس کو گیمز میں, کسی ایشین گیمز میں, اولمپک گیمز میں اس کو دوڑانا ہے 100 میٹرز میں, ٹھیک. اب اس کو جب ریس کی تیاری کرانی ہے آپ کو تو کیا آپ اس طریقے سے کریں گے کہ اس کو ہر چیز سے الگ ہٹا کے کونے میں بٹھا دیں کہ تم بالکل کسی چیز سے پالیوٹ نہیں ہو, کوئی چیز تمہیں خراب نہیں کرے, تم یہاں بیٹھے ہو, اور پھر اس کے بعد جب اس کا ریس کا ٹائم ہو نکل کے میدان میں چلے میں کچھ کر سکے گا. لاجیکل بات کیا ہے کہ آپ کو اگر کسی میدان میں جا کے مقابلہ کرنا ہے تو اسی کے لحاظ سے تربیت ہونی چاہیے, جیسے فار ایگزامپل ہم بھی اپنی یونیورسٹیز میں ایک چیز کی بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں صرف پڑھایا جاتا ہے, عملی زندگی کے لیے تیار نہیں کیا جاتا, یہ مسئلہ ہے. ادھر اسی کی کمی کے لیے کیا جاتا ہے کہ دوران میں جو اسٹڈیز کے دوران ہے آپ اسٹوڈینٹس کو اس ماحول میں بھیجیں جس ماحول میں اس کو جا کے کام کرنے کا. تو آپ کو جب بھی پریپئر کر رہے ہیں آئندہ آنے والی کسی چیز کے لیے تو وہ چیز ہمیشہ میدان میں رہ کے پریپریشن ہوتی ہے. یعنی تزکیہ کس چیز کو کہتے ہیں, اس چیز کو نہیں کہتے کہ آپ زندگی کے میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں, بلکہ تزکیہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس زندگی میں رہیں اور خراب نہ ہوں اور اپنے کو بچا کر رکھیں, اپنے کو خرابیوں سے محفوظ رکھیں. اس صلاحیت کا نام تزکیہ ہے. تزکیہ تقویٰ جو ہے وہ اس صلاحیت کا نام ہے, نہ کہ ایک انسان جو ہے وہ میدان سے فرار کرے کونے میں جا کے بیٹھ جائے اور کہ میں تزکیہ کر رہا ہوں, ایسا کوئی تزکیہ ان کی نہیں, ہو بھی نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے. جس طریقے سے کہ آپ زندگی کے کسی بھی عمر میں کام میں اس طریقے سے کسی کی تربیت نہیں کر سکتے کہ اس کو اصل میدان سے ہٹا دیں, اس میں نہ ڈالیں جن جگہوں پہ جن مشکلات میں جا کے جس کا ان کو سامنا کرنا ہے, اور اس کے بعد کہیں گے یہ پیور ہو رہا ہے, انسان پیوریفائی ہو رہا ہے. یہ تزکیہ نہیں, بلکہ تزکیہ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت اور وہ قوت اور اس کے نفس میں وہ طہارت پیدا ہو رہا ہے کہ زندگی میں شیطانی اثرات اس کی طرف آئیں لیکن اسے خراب نہ کر سکیں, اور الٹیمیٹلی اسی چیز کا نام, اسی صفت کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے. کہ جو انسان واقعاً متقی ہوتا ہے اس کے دل میں سارے لوگ، کہ ہم اگر مومن ہیں مثال کے طور پر، جیسے ایک چیز ابھی میں کہتا ہوں لیکن ہمارا بھی مشکل ہے جگہ تک پہنچنا، کہ اگر ہم مومن ہیں تو ہم دوسروں سے منہ کیوں چھپا کرتے ہیں؟ یعنی کافر کو مومن سے گھبرانا چاہیے کہ مومن کو کافر سے گھبرانا چاہیے؟ اصولی طور پر کون سی بات چاہیے؟ کہ کفار کو پریشانی ہونی چاہیے، مشرکین اور منافقین کو پریشانی ہونی چاہیے مومن کے وجود سے، نہ کہ ہم منہ چھپا کو کافر کرے رہتے ہیں. یہ عالم، یہ دنیا خدا نے مومن کے لیے بنائی ہے کہ کافر منافق کے لیے بنائی ہے؟ یہ خدا نے جو پورا نظام خلق کیا ہے، یہ کیا اس لیے کہ اس کے مالکوں میں بھی بیٹھے ہیں اور جیسا دل چاہے اس میں تصرف کریں اور جو دل چاہے تباہیاں مچائیں اور ہمیں کونے میں گوشے میں منہ چھپا کے بیٹھے رہیں یا تزکیہ کرتے ہیں یا ہم ایمان پر ہیں؟ اب کوئی بات سمجھ میں آتی؟ کوئی ریکمنڈیشن ہے قرآن سے، سنت سے، معصوم علیہ السلام کی زبان سے کہ ہمیں اس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ عقل تعریف کرتی ہے اس قسم کی بات؟ تو بنیادی طور پر جو ہمیں چیز سمجھنا ہے کہ عقیدہ ہو، ایمان ہو اور عمل ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں کے لیے انسان کے وجود میں ایک ساتھ کام کرتی ہیں. یعنی تزکیہ جو ہے وہ آپ کے نظریے کو بھی لے کر آتا ہے، آپ کے عمل کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے. اور اسی وجہ سے بعض روایتوں کے لیے جملے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو خاص مومنین ہیں، انہیں کیفیت کیا ہے کہ رعبان باللیل ولیوف بالنهار، کہ رات کے تاریکیوں میں راہبان کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے دنیا کی کسی چیز سے ان کا تعلق نہیں، لیکن جب دن میں آتے ہیں تو گویا کہ شیر کی طرح ہوتے ہیں. یعنی اپنے زندگی کے دنیاوی امور کے اندر باقاعدہ ایکٹیو ہوتے ہیں، شیر کی مانند ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ وہ باقی ہوتے ہیں کچھ بات، لیکن جب رات کی تاریکی چھاتی ہے تو پھر انہیں اس دنیا سے کوئی سابقہ اور کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا، اور اس وقت ان کے قلوب اور ان کے نفوس کی تمام تر توجہات جو ہیں وہ محبوب حقیقی ہیں خدا کی طرف منظور ہیں. تو ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ اس نوعیت کی ہوتی
ہے. یہ روایت
تو ہم جب تزکیہ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بات بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ تزکیہ بھی ایمان اور عمل صالح دونوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. یعنی تزکیہ کسی گوشے پر بیٹھنے کا ذریعہ ہے. آپ اپنے ایمان، عقیدے، نظریے کو مضبوط کریں گے تفکر اور تعقل کے ذریعے سے اور اپنی زندگی میں آئیں گے، اور وہاں آپ کو جو مشکلات درپیش ہوں گی ان کا آپ اپنے ایمان کی بنیاد پر مقابلہ کریں گے. تو آپ کے نفس میں کون سی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ مشکل حالات کا مقابلہ کر سکے، شیطانی وسوسوں کو زیر کر سکے، جتنے بھی ڈیویٹڈ پاتھس ہیں ان سے اپنے کو بچا سکے. اس صلاحیت کے حاصل ہو جانے کے بعد آپ اپنے نفس کو کیا کہہ سکیں گے کہ یہ متقی ہے یا تزکیہ شدہ ہے؟ اس معنی کو سمجھیں کہ یہ طریقہ اس انداز سے ہوتا. تو یہ ہم نے ایک بات بہت زور لے کے آگے کی تھی کہ اس بات کو ہٹا دیجیے اپنے دماغوں سے کہ پہلے تزکیہ ہوتا ہے تو پھر یہ ایمان ہوتا ہے تو پھر عمل ہوتا ہے، اور عمل اس طریقے سے ہے کہ کم از کم عمل کی منزل پر آتے آتے انسان 40-50 سال کا ہو چکا ہوتا ہے اگر اس فارمولے پہ چل رہا ہوتا ہے. چلیے، یہ زندگی ایسی نہیں تھی. قرآن کی نظر میں زندگی ایسی بالکل نہیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کی کچھ وضاحت کی تھی، آیت 151، اور یہ کہ عقیدے کی پہلی سیڑھی، پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ انسان صاحب عقل ہو جائے. عقل کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ عقل مند ہونا یا عاقل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ انسان کے پاس جتنا علم ہے اس علم کے مطابق ہمیشہ صحیح کے پیچھے جائے. یعنی آپ غور کریں کہ زیادہ تر افراد زندگی میں ایسے ہیں کہ انہیں جو بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے عمل اس کو اگینسٹ کرتے ہیں. یہ بہت چھوٹی سی آپ کو مثال ہے، اب شاید یہ چیز کم ہو گئی ہے، لیکن اب سے دو تین سال پہلے ہر شخص شادی میں ہمیں اتنا موقع آیا ہوتا ہے، اتنا موقع آتا ہے، اتنا موقع آتا ہے، ہر ایک دو بجے آتا بیٹھا ہوتا ہے. یہ کسی میں اتنی جرات عاقلانہ نہیں ہے کہ اس کے اپنی جو ٹائم لمٹ ہے وہ کیا دے کہ بھائی میں نے مجھے صبح کی نماز پڑھنی ہے شادی کا. یہ جو ہے یہ فرق ہے اپنے ذہن کا، یعنی اپنے ذہن کا فرق یہ کہ جو بات آپ کو صحیح سمجھ میں آئے آپ اس کو اختیار کریں. یہ رویہ کیا کہلاتا ہے؟ عاقلانہ. اور اگر انسان جو اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، ابھی خدا یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ بالکل جو حق ہے وہی سمجھ میں آ رہا تمہیں، یہ مطالبہ نہیں ہے. آپ کو اپنے علم کے مطابق جو بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہے، جتنا علم جتنی معرفت آپ کے پاس ہے اس کے مطابق آپ کو جو بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں یا اس سے ہٹ کے کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. ہر شخص کی ذمہ داری یہ ہے، پہلی ذمہ داری ہم میں سے ہر انسان کی ہے. اور جب انسان میں یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اپن. اور یہاں سے اس کے اندر رشد یعنی گروتھ، پھر شخصیت کی جو گروتھ ہے رشد ہے وہ اس کو حاصل ہونا شروع ہوتا ہے. اور اس پہ میں نے کہا تھا کہ جو عاقل ہونا ہے اس کے لیے خداوند کریم نے کچھ چیزیں ہمیں ریکمینڈ کی کہ ان کاموں کو کرنے کے بعد انسان میں صفات عقل پیدا ہو جاتی ہے. وہ پانچ چیزیں تھیں. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، والدین کے ساتھ احسان کرے. والدین کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جتنے لوگوں کی طرف سے ہماری جانب کوئی نیکی اور اچھائی پہنچتی ہے ہم ہمیشہ اس کو ایکنالج کریں اور ان کو احسان کے ساتھ اپنی زندگی میں لے آئیں. یعنی صرف والدین کا مطلب ہی نہیں کہ بالکل والدین احسان کے باقی کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے، بلکہ بیسک چیز یہ ہے کہ والدین کے حوالے سے کہ جس جس نے بھی میری زندگی میں کوئی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا، مجھے کچھ دیا ہے جس سے مجھے کچھ فائدہ ہوا، مجھے اس کے جواب میں ہمیشہ اس میں سلوک کرنا، یہ انسان کی رویہ ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اپنی اولاد کو تندرستی کے خوف سے نہ قتل کروں. یہ میں نے کہا تھا کہ بیسیکلی اس کے اندر آئیڈیا کیا ہے کہ انسان چاہے تنگی کا شکار ہو، چاہے اسرت میں یا وسط میں زندگی بسر کرے، کسی بھی حالت میں منفی سوچ کو اپنے ذہن میں نہ آئے. نیگیٹو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کی پیک کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کرنے والا مارا ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کی منفی سوچ کی انتہا ہے. تو بیسیکلی پروردگار ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں جو رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس بات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ شاید سے یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ رزق کی تنگی یا اسرت کی وجہ سے اپنی اولاد کو جیسے آپ کے لیے بیچ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی نیگیٹو تھنکنگ سے اپنے ذہن کو ہمیشہ پاک رکھو. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے عقل عاقلانہ فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ انسان کے عقل مندانہ رجحانات پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فواحش، فحشا سے قریب بھی بن جانا، فحش انسان کی عقل کو تباہ و برباد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کی میں نے وضاحت کی تھی. اور آخر میں کہ جس نفس کی حرمت کی خدا نے سفارش کی ہے اس کو قتل نہ کرو، مگر یہ کہ نفس کو مطابق رہا. اور یہ ہم تم کو وصیت کرتے ہیں تاکہ تم عقل کو حاصل کر لو، عقل مند ہو. اچھا، عقل مند ہونے کے بعد ایک اس میں نقطہ یہ بھی ہے کہ جو پانچ چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، یعنی شرک سے پرہیز، والدین سے احسان، اولاد کو قتل نہ کرنا، آپ اگر غور کریں تو یہ پانچوں چیزیں کسی بھی انسان کو اس کی فطرت اور اس کی عقل سے خود بخود سمجھ میں بھی آ رہی ہیں. یعنی دیکھیں، پھر ایک فرق ہوتا ہے کہ قرآن کریم یہ کیوں کہتا ہے کہ شرک نہ کرو، یہ تو نہیں کہتا کہ توحید کو مانو. اس کی ایک وجہ میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی, وہ یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ اللہ کو واحد مانو تو بہت سارے لوگ اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ اس سے مراد کسی نظریاتی بحث کا بتا رہے ہیں کہ ہمیں توحید کو ڈیفائن کرنا ہے اور توحید پر دلائل آنے ہیں اور یہ اور وہ. لیکن جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو یہ پیورلی ایک عملی کرتا, شریک نہ قرار دینا جو ہے عملی اقدام ہے, اس میں بیسک تھیوری نہیں بلکہ بیسک پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے, ملیں گے یہ چیز. تو انسان کے لیے جو اپنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کہ خدا کو یہ کوئی انسان بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی توحید پر بہت زیادہ نظریات نہیں قائم کر سکتے, یہ فلسفیوں کا کام ہے یا یہ علم کلام کے جو متکلمین ہیں ان کا کام ہے. لیکن اتنی بات تو ہر انسان کی عقل میں آ سکتی ہے کہ جس کی میں پرستش کروں اسے واقع ہونا چاہیے. یہ تو ہر انسان سڑک پہ چلنے والے انسان کی عقل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں کسی سے اپنا رشتہ جوڑوں, اگر میں کسی کے آگے جھکوں, یعنی آپ کیا پسند کرتے ہیں, کہ آپ نے کیا انسان سے پوچھیں کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں, کہ آپ ایک امپلائر کے جاب کریں یا دس کی جاب کریں, میرے پاس آپ کے گھر کے اندر آپ کے سربراہ جو ہیں وہ آپ کے والد صاحب کو ہونا چاہیے یا ان کے ساتھ چچا دادا بڑے بھائی سب برابر سے بول رہے ہیں, آپ کے خیال میں گھر کا نظام کس صورت میں اچھا لگے گا. اس وجہ سے یہ جو ٹکڑا ہے بہت زیادہ حکمت ہے کہ اللہ تو شرک نہیں شرک ہے, کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ واحد مانو بلکہ کہہ رہا کہ شرک ہی نہیں کرو, شرک سے بات ہے. اور جب انسان شرک سے اور مشرکانہ رجحانات اور طریقوں سے باہر آ جاتا ہے تو خود بہت توحید تک پہنچ جائے گا. اور یہ توحید تک پہنچانے کا بہت زیادہ عملی منطقی اور بنیادی طریقہ ہے. یہ بات آپ فکر کریں اس چیز کی, توحید تک لے جانے کا ایک عام انسان کو یہ بہت زیادہ منفعت بخش رستہ ہے کہ اس سے کہا جائے کہ اپنی زندگی میں شرک سے قابو رہے. اب یہ شرک ہر جگہ, یعنی شرک جو ہے ہر جگہ گھر سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بات کس کی چلی چلی, دو تین چار آدمی برابر سے بات کریں گے گھر کا نظام خراب ہو جائے. آپ باہر جاتے ہیں مکتب مدرسے میں پرنسپل ایک ہونا چاہیے کئی ہونا چاہیے, ہیڈ ماسٹر ایک ہونا چاہیے تین چار ہونا چاہیے, وہاں سے بات سمجھ میں آ رہی. شرک کی نفی اگر انسان سوچے تو شرک کی نفی وہ اپنی زندگی میں ہر مرحلے پر عمل کر رہا ہوتا ہے. جس نظام کو بھی درستگی کے ساتھ چلانا ہے اس کو آپ کو شرک سے باہر رکھنا ہے. جو نظام بھی آپ کو صحیح طریقے سے چلا رہا ہے اگر وہ شرک سے پاک نہیں ہوگا کبھی نہیں چلے گا. تو اگر انسان کوئی بھی شخص اپنی عقل کو استعمال کرے تو یہ بات اس کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شرک مطابق کیا کرنا ہے. خدا بھی اس کے لیے بحث کر رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت, اس پہ بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا, خدا نہیں نظر آتا, خدا کو پتا نہیں ہے کیسے واحد ہے, کیا نوعیت ہے, بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, وہ گفتگو ہی نہیں آتی. خدا کہہ رہا ہے شرک نہ کرو, اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, یعنی جو بھی ادارہ ہے جو بھی معبود ہے اسے واحد ہونا چاہیے, جس کے سامنے تم جھکو اسے واحد ہونا چاہیے, جو کسی سسٹم کو ہیڈ کرتا ہے چلاتا ہے اسے واقع ہونا چاہیے. بات واضح ہوگی. تو اس نوعیت سے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب کیا ہیں, مطابق عقل ہے. یعنی کوئی بھی شخص صحیح و دماغ اس بات کی فرمائش نہیں کرے گا کہ معاشرے میں پوشا کا ہونا چاہیے, کوئی بھی نہیں کرے گا. جن معاشروں میں پوشا عام ہے آپ کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ اگر ان کے سربراہان اس قسم کی حرکتوں کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس معاشرے کے عوام اس کو قبول نہیں کرتے. ہوتا ہے نا اسے جیسے بل کلنٹن کا پورا ایک اسکینڈل اور سارا کچھ بنا, وہ حرکت کیا بل کلنٹن نے بہت عجیب حرکت کر دی, ان کے معاشرے میں سب ایسے کر رہے ہوتے. لیکن انہیں بھی یعنی کہ یہی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے فطرت کی اصالت, کہ پروردگار نے انسان کو جو فطرت دی ہے وہ اصلی ہے, اس کی بنیاد میں ہے اور نان پالیوٹیبل ہے. جس طریقے سے کہ آپ کے کمپیوٹر میں روم ہوتی ہیں, ریڈ اونلی میموری, کہ جس جو اگر خراب ہو جائے تو کمپیوٹر چلے گا نہیں, نان ہوگا, اور روم بیسیکلی نان پالیوٹیبل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یوزر کی رسائی نہیں ہے وہاں پر, دی نہیں ہے کہ اس کو خراب کر سکے. اسی طریقے سے جو انسان کی فطرت اصلی ہے اس تک میری آپ کی رسائی نہیں ہے, وہ ہمیشہ میرے وجود کی جڑوں میں بنیادوں میں رہتی ہے, اور اس پر جو کچھ خدا نے لکھ دیا ہے بنیادی کلمات الست وبرکتم اور توحید اور بنیادی چیزیں, وہ اس میں ہمیشہ موجود رہتی ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ فحشا سے, بے حیائی سے, ناگواری انسان کی فکر کیسا ہے, معبود واحد کی پرستش کا جذبہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. یعنی میں آپ کو مثال دوں کہ بہت سارے ایسے معاشرے ہیں کہ جن میں کثرت عادت سے مطلب کچھ چیزیں ان کے اندر کچھ عادتیں ان میں کامن ہو گئی, کہ ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جن میں کنجوسی مثال کے طور پر اب ان کے بیسیکلی ایک لحاظ سے نو ہو گئی ان کے خاندان میں ان کے معاشرے میں, لیکن آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ کنجوسی اچھی چیز ہے, کبھی نہیں اچھی چیز, حالانکہ ان کی نارم ہے, وہ بہیو اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بنیادی طور طریقے بخیلی پر منحصر ہے, سخاوت پہ نہیں, جو تو سخاوت نہیں. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ سخاوت بہتر ہے کنجوسی بہتر ہے, آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ سخاوت بری چیز ہے اور کنجوسی اچھی چیز ہے. اس کو یہ بات کہنا سمجھ میں رکھیے, اگرچہ کہ اس کی اپنی زندگی خود اس کے برقرار ہے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسے کاروباری تو انہوں نے اپنی پوری جو کاروبار کی بنیادیں جھوٹ رکھی ہوئی, آپ ان سے جا کے پوچھیں جھوٹ اچھی چیز ہے سچ اچھی چیز, کبھی نہیں کہیں گے جھوٹ اچھی. تو یہ کہاں سے یہ سب کچھ انسان کو پتا چل رہا ہے کہ سچ اچھا ہے, حیاداری اچھی چیز ہے, خدا کی پرستش ہونا چاہیے, معبود واحد ہونا چاہیے, کہاں سے ہونا چاہیے؟ وہ فطرت جو ہر انسان کے اندر خدا نے رکھ دی ہے اور اس کی بنیادوں میں موجود ہے. اور میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ انسان جس چیز کو خراب کرتا ہے یا خراب کی اس میں پیدا ہو جاتی ہے وہ انسان کی طینت ہوتی ہے, نہ کہ فطرت. یعنی جس مٹی سے انسان کو گوندا گیا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, فطرت کسی انسان کی خراب نہیں ہوتی. ہم وہی بات ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کی ریم میں جو چاہیں ڈالتے ہیں, روم کو نہیں ڈالتے, اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو انسان جس چیز کو اچھا یا خراب کرتا ہے وہ طینت ہے, فطرت اپنی جگہ پہ موجود ہے, جو ان سارے عقلی امور کی طرف انسان کی رہنمائی ہے. لیکن اب اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے انسان عام طور سے گڑبڑ کر رہا ہے, اور ان معاملات کو درست رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیشہ تذکر کا سہارا لینا پڑے گا. پورا سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ جس انسان کی فطرت سالم ہے وہ ہمیشہ ان پہلی پانچ باتوں کو سمجھتا رہے گا. انہیں وہ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرے گا کہ شرک ہونا چاہیے, کبھی بھی اس کی توجہ نہیں رہے گی کہ مجھے پوشا اور کرانا چاہیے, کبھی بھی وہ نہیں سوچے گا کہ مجھے انسانوں کو خام خواہ قتل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں جو انسان ایک عام انسان کی عقل میں ہوگا کر رہے ہیں، چاہے ہم سمجھے عقل کوئی بات سمجھ رہے ہیں، لیکن بہت سارے امور ایسے ہیں جن کے جو پانچ امور جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے سوال میں، یہ وہ ہے کہ جن میں ایک نارمل مومن بھی جس خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس خرابی سے اپنے کو بچانے کے لیے کیا چاہیے؟ تذکر۔ آپ آیت کا اپنے پروگرام دیکھیں کہ ذالکم وفاکم بہ لعلکم تذکرون، یعنی یہ ان باتوں کی ہم تم کو وسیلت کرتے ہیں تاکہ تم صاحب تذکر ہو جاؤ۔ تذکر کا مطلب کیا ہے؟ تم یہاں پر تذکروں کا لفظ ہے تو تذکر کیا چاہیے، ذکر کیا چاہیے؟ قرآن کے حوالے سے سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو اصطلاحات قرآنی ہیں بیسیکلی ان کے معنی کو تقریباً مور دین 90% غلط سمجھتے ہیں، اس لیے وہ میسج ہم تک پہنچ نہیں پاتا۔ ذکر کے جو لغوی میننگ ہے وہ بھی بیان کرنے کے لیے ہیں، لٹرل میننگ میں جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنا، تو ریمبر یاد کرنا۔ اب اسی اچھا قرآن کریم کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو قرآن کے مطالعے کو سمجھنے کے لیے تقریباً 100% کیسز میں کہیں باہر نہیں جانا پڑتا، بلکہ خود آیات قرآنی ہی ان مطالعے کو آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے سورہ حمد ہے، وہاں پر آپ پوچھیں کہ خدا کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعمت علیہم کی تعلیم کو خود قرآن میں آپ کو ملے گی کہ انعمت علیہم کون ہے جن پر اللہ نے انعام دیا، وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین و صالحین، کہ خود قرآن اپنی آیتوں کی تفصیل اور مطالب کی وضاحت خود کر دیتا ہے۔ تو میں ایک آیت آپ کے سامنے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس میں ذکر کے حوالے سے بنیادی اس کی تعلیم اور اس کے مطالب و معلوم کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ آراف کی 205، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وَذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کر اپنے رب کا، فی نفسک۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ذکر کا مطلب ہے بیان کرنا، تو پھر ذکر کس سے ہوا؟ زبان سے۔ یعنی کوئی کہے ذکر کا مطلب ہے تسبیح پڑھنا، کوئی کہے ذکر کا مطلب ہے تلاوت کرنا، صحیح؟ ان تمام موارد میں ذکر کہاں سے ہوا؟ زبان سے۔ لیکن پہلی جو فرمائش ہے ذکر کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر زبان سے ہوتے نہیں، ذکر کہاں ہوتا ہے؟ اپنے نفس میں۔ اپنے رب کا ذکر کر کہاں؟ اپنے نفس میں۔ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، پھر دو فرمائشیں ہو رہے ہیں، ذکر کا محل زبان نہیں ہے، ذکر کا محل کیا ہے؟ نفس۔ اور اگر آپ ذکر کے اصل معنی کو یاد رکھیں یاد، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے نفس میں اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھو، کہ تمہارے رب کی یاد تمہارے نفس سے کبھی جدا نہ ہو پائے۔ تضرعاً، کس حال میں؟ گریہ و زاری کی حال میں، تضرع کی حال میں، یعنی یاد کیسی ہو؟ تضرع کی حال میں۔ خیفتاً، بہت زیادہ چھپی، کسی کو پتہ نہیں چلے اس بات کا۔ صحیح، یہ ذکر ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی یاد کو اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپا کے رکھا ہوا، لیکن وہ یاد ایسی ہے کہ کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا؟ یعنی کچھ چیزیں جو آپ کی ڈیئرسٹ ہوتی ہیں انہیں آپ کہاں چھپا کے رکھتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ اپنے یا بلکہ ہاں بالکل سادہ سی مثال دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کچھ چیزیں ہیں جو بالکل سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی دراز میں یا کبرڈ میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لاکرز کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیف میں ہوتی ہیں کہ جس کی چابی آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. تو یہ ڈفرینٹ جو چیزیں مختلف مقامات پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں کس وجہ سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے لیول آف امپورٹینس کی وجہ سے ہوتی ہیں جو آپ کی نظر میں, یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو خدشہ نہیں ہوتا کوئی اٹھا کے لے لیا جائے گا تو وہی رکھی ہوتی. جس چیز کو آپ اور زیادہ حفاظت سے رکھنا چاہتے ہیں اسے کسی دراز پر ڈال دیتے ہیں, جس کو اور زیادہ حفاظت سے رکھنا چاہتے ہیں اس کو لاکر میں رکھ دیتے ہیں الماری میں. لیکن جن چیزوں کو آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کسی اور کی نظر میں اس پہ پڑے انہیں اپنے سیر پر رکھتے ہیں, وہ چابی اپنے لیے میں رکھتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف مدارج ہیں کہ اس کو اگر عربی زبان میں یا دیگر لینگویج اس میں الفاظ استعمال کریں تو کچھ ظاہر ہے کچھ مستور ہے کچھ سر ہے اور کچھ کافی ہے. یہ ڈفرینٹ لیول ہے, ظاہر جو پڑا ہوا ہے مستور جس پر ہماری پردہ پڑا ہوتا ہے اس سے اندر والے لیول پر جہاں پر سیکریسی آ جاتی ہے وہ سر ہے, اور خفی اخفا یعنی بے انتہا چھپا ہوا ہے جس کی کسی کو آپ کے علاوہ پڑ جائے. تو اس ذکر کو کس طریقے سے کرنا ہے, اپنے نفس میں کرنا ہے, حالت گریا ازاری اور تذروں میں کرنا ہے, وخیفا اور مخفی انداز سے کرنا ہے کہ اس یاد کا انسان کے علاوہ کسی اور کو پتا نہ چلے اور ظاہر نہ ہو. یہ چیز اگر آپ دیکھیں ویسے تو خاص طور سے پہلے میں گیا تھا بین السلام کی اما اور امیہ کے لیول پر یہ چیز بہت زیادہ واضح طور سے نظر آتی ہے کہ ان کی اندرونی اور حقیقی کیفیات باہر کسی کو سمجھ نہیں آتی. یعنی پیغمبر اکرم خود کس جگہ پر ہے کس حالت میں, ان کے پاس بیٹھنے والے کسی شخص کو اس کا ذکرہ برابر اندازہ نہیں ہوگا. اور اسی چیز سے مطلب جرت یا کہ اپنی اسی جہالت سے جرت مند ہوگی لوگ ہی کہتے تھے میرے جیسے شخص کہ ان کے نفس کی کیا کیفیت اور کس حالت اور کس مقام کا نفس ہے اس کا, اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہوتا تھا جو ساتھ بیٹھا ہوتا. تو یہ ہے ذکر, اور اس کے ساتھ مزید تاکید ہے وَدُونَ جَهْرَ مِنَا جَهْرَ مِنَا قَوَمْ, کہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ذکر زبان سے ہوتا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں تذرر و زاری کے ساتھ مخفی رکھے خفیہ طریقے سے دُونَ جَهْرَ مِنَا قَوَمْ, نہ کہ قول کے ذریعے سے بول کر. میں اس کا مطلب ہے کہ خدا کی نظر میں یہ جو قول ہے یہ ذکر ہے نہیں, یہ جو ہم آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں یہ دون جہر بلا قول, یہ جو جہر بل جہر جو قول کی صورت میں جو چیزیں ہم سے صادر ہو رہی ہیں اقوالی شکل میں ذکر ہی ذکر کی تعریف میں آتی نہیں. تو ذکر کیا ہے, اپنے نفس کی اپنے وجود کی گہرائیوں میں کسی یاد کو باقی رکھنا, یہ وہ تعلیم ہے تذکر کی جو خود آیت قرآن سے صحیح ہے. لیکن زیادہ تر چیزوں میں خاص طور پر یہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو ڈیفینیشن ہے تو وہ قرآن سے سمجھی جائے, نہ کہ لوگوں کو ادھر ادھر کے لوگوں کی بات, کیونکہ وہ جتنی بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سب اپنے دماغ کو بتاتے ہیں. یعنی مفسرین نے بھی جتنی باتیں کی ہیں اپنی سطح علمی اور نظری کے مطابق ہی کی, تو اس میں بھی 100% پلاؤز ہوگا. لیکن اگر ہم خود قرآن کی تفسیر کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر بہت ہی اعلیٰ اور گہرے معنی سمجھ جائیں. جیسے ذکر کی بات کر رہا ڈیفینیشن میں پورے پاکستان میں کہ ذکر رب کی نوعیت کیا ہے یہ نہیں چاہتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر انسان کو خود سے سمجھتا رہتی ہے فطری طور سے سمجھتا رہتی ہے. اور کون سے امور ایسے ہیں کہ جو انسان کو فطری طور سے سمجھ میں نہیں آتے, جن میں ایک مومن بھی جن چیز میں لغزش کر جاتا ہے, خطا کر جاتا ہے, اس کے قدم بھی بعض اوقات اکھڑ جاتے ہیں, وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ عام طور سے دو باتیں ہوتی ہیں, مالی مسائل اور جیسے یوں کہہ لیں کہ تعصب. لیکن تعصب کسی ڈیفینیشن سمجھ لیں, یہ لفظ بھی جو فرق سمجھتے ہیں. تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے گروپ فیوریٹزم آن دا بیسس آف گروپنگ. گروپنگ کی بنیاد پر جب آپ کسی کی حمایت یا مخالفت کرتے ہیں تو اس عمل میں کیا کہا جاتا ہے؟ تعصب. تعصب کا مطلب کسی سے حسد جلن نہیں ہے, حسد جلن الگ چیز, حسد بالکل الگ چیز. عصبیت یا تعصب حسد کو نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی, جیسے ہم شیعہ ہیں میں آپ کو صرف اس بیسس پہ پیڑا کر رہا ہوں, ہم مسلمان ہیں ہم اس بیسس پہ پیڑا کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پر تعصب ہے کہ گروپنگ کی بنیاد پر کسی کو فیور کرنا یا کسی کو مخالفت کرنا. یہ دو موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر عام طور سے انسان کے قدم ملا فشا رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں بس مان کے جب معاملات آتے ہیں تو جیسے ہم دیکھتے نہیں کہ ہم آج کل کی شریعت کے حوالے سے کتنے زیادہ شارٹ کٹس اور بائی پاس اور روٹس کتنے لوگوں نے ڈھونڈے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ یوں خراب ہو جاتی ہے, وہ ایسے خراب ہو جاتی ہے, وہ ویسے جائز ہو جاتی ہے, ہے یا نہیں؟ اب ہو سکتا ہے ہوتی ہو, میں نہیں پتا, لیکن ایسے بہت پھر ہمیں کتنی گنجائشیں نکلی ہیں اس حوالے سے. یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ جو مومن کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں. تو اس آیت میں جتنے امور کا ذکر ہوا ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں تمہیں بار بار یاد رکھنا ہے اپنے دل کی گہرائیوں میں. ریممبر, آلویز ریممبر, ورنہ اگر اس کی ریممبرنس سے تم ہٹ جاؤ گے, اس کو چھوڑ دو گے تم ہٹ جاؤ. تو یہ تذکر کی سفارش کیوں ہے آخر میں؟ کہ ان باتوں کو یاد رکھنا اور بار بار اپنے کو یاد دلاتے رہنا. اس سے پہلی والی آیت میں تعقل کا ذکر تھا کہ اگر تم ایک صحیح مطلب ان پولیوٹیڈ مائنڈ کے ساتھ, ان بائس مائنڈ کے ساتھ اور کرو گے تو وہ چیزیں تمہیں کو سمجھ میں نہیں چاہیے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی بھی شخص وہ فحشا کی سفارش نہیں کرتا, شرک ہر انسان کہتا ہے اپنی عملی زندگی میں, کہتا ہے کہ شرک پتا کرو. کوئی بھی انسان اس بات کی سفارش نہیں کرتا کہ لوگوں کو خامخواہ پتا کرو. لیکن یہ جو مسائل ہیں یہ وہ ہیں کہ جہاں پر قدموں کے پھسلنے کا امکان بہت زیادہ ہے. پہلا مسئلہ کون سا ہے؟ والا تقربوا مال الیتیم. اور دیکھیں قرآن کریم کی حسن خوبصورتی یہ ہے کہ جو کیسز بیان کیے ہیں وہ کیسز اس طریقے سے بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی نوعیت کے ایک ایکسٹریم سچویشن ہے, اور جب آپ ایکسٹریم سچویشن کو کور اپ کر لیتے ہیں تو اس کے انڈر میں آنے والے تمام مائنڈر کیسز کو بہت کور کر لیتے ہیں. مال یتیم میں کیا خاص بات ہے جو ٹیمپٹ کرتی ہے لوگوں کو اس کے قریب جانے میں؟ مال یتیم ایسی کون سی چیز یہ ہے کہ مال بھی ہے اور اس کا وارث کمزور بھی ہے. جس کا مال ہے اس میں کمزوری بھی پائی جا رہی ہے اور مال بھی موجود ہے, وہ تو بہترین سنہری موقع ہے. مطلب اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے مال پراپت کرنے کا؟ تو والا تقربو یہاں بھی لفظ تقربو ہے, قریب کی مت جانے سے. جیسے والا تقربو فواحش, میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ انسان فحشا کے قریب بھی جاتا ہے تو عقل کے دو تہری سے ضائع ہوتا ہے. یہ میرا جو سادہ میں روایت مطلب کی گئی ہے کہ جب کسی جگہ پر نامحرم مرد اور عورت اکٹھے ہو جائیں تو ان کی دو تہائی کا عقل ضائع ہو جاتی ہے. اس قسم کے جو خطرناک مواقع ہیں ان میں قرآن نے کیا کیا, بنا تقرب قریب بھی مت جانا, نہ مشکل پڑ جاتا.
وہ
تو بالکل الگ چیز ہے,
یہ پورا وہی دے رہا ہوں بھی نہ.
جی جی, بنا تقرب مال یتیم, کہ مال یتیم کے اندر یہ ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہوئی ہے کہ اگر اس کے قریب بھی گئے تو اس کو مطلب پھر وہ اندر سے بہت ساری باتیں, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت سارے پھر انسانی نکات بھی ڈھونڈا جائے. اِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَن, اس میں ایک امکان شاید اس چیز کا ہے جو بات دوسری جگہوں پر, کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے اور خود بھی فقیر ہے تو اپنی ضرورت بھر اس میں سے لے سکتا ہے. لیکن ان جنرل بالکل اس بات کی اجازت نہیں, لیکن اس کے اندر بھی کافی کھٹی مسائل رکھے گئے ہیں. ہٹتا جب لوگوں کا شدہ, یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی بلوغت کی شدت کو پہنچ جائے, بالغ ہو جائے, قوت تک آ جائے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اس کا مال اس سے حوالے کریں اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے. تو یہ کیا چیز ہے, یہ ٹیمپٹیشن ہے, اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اس مشکل میں مومن بھی پڑ سکتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پر لوگ جا کے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں, مال میں ہے. تو یہ تذکر والی بات ہے, یعنی یہ خالی تعقل نہیں چلے گا, یہ یاد رکھنا ہے, یاد رکھنا ہے, بار بار یاد دہانی کراتے ہیں. وہ اوفل کرے والمیزان بالقسط, ناپ اور ترازو, یعنی خدا نے جس چیز کے ایفا کا حکم دیا ہے وہ دونوں باتیں, ترازو بھی صحیح ہونا چاہیے اور ناپ بھی پورا ہونا چاہیے, دونوں میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. یعنی کہ ہم نے ترازو گڑبڑ رکھا ہوا ہے, جو ایک 1 kg کو 900 grams دکھاتا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں پورا توڑ رہے ہیں, یہ بات بھی نہیں, اور ترازو سے رکھا ہوا ہے اور تول کا بنا ہے, یہ بات نہیں. تو تمہیں کس کو ایفا کرنا ہے, کس کو پورا پورا ایفا یعنی وفا سے نکلا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ مکمل طور سے بغیر کسی کمی بیشی کے اسے حوالے کر دوں گا دوسرے. تو کس چیز کو ایفا کرنا ہے, ناپ کو بھی اور میزان کو بھی, بالقسط کے ساتھ. ابھی میں آگے چل کے لفظ عدل بھی آ رہا ہے, پھر میں اس کو معنی ڈفرنس آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ قسط اور عدل میں کیا بات ہے. لیکن یہاں پر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں انصاف, کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا پورا کیا ہے, حوالے کرنا ہے, ترازو بھی اور نام. جب نکل چکر مقصد الا وسعھا, یہ بہت اچھا بہت ہی اچھا بیچ میں ٹکڑا کلا, اگرچہ کہ اس کا تعلق ان نصیحتوں سے نہیں ہے, ان فرمائشات سے نہیں جو کی جا رہی ہیں, بہت خوبصورت بیچ میں. انسان کے لیے مال یتیم کی حفاظت کرنا, یعنی یہ کہ اس میں سے میں کچھ بھی تصرف نہ کروں, یا اگر تصرف کروں تو بالکل انصاف کی حد میں رہوں, یا ترازو اور ناپ کو پورا پورا 100% دینا, کیا ممکن ہے؟ اگر آپ ایبسولیوٹ سینس میں بات کریں, کیا کوئی 100% ترازو اور ناپ کو 100% صحیح برقرار رکھ سکتا ہے؟ پوسیبل نہیں, پریکٹیکلی پوسیبل نہیں. اگر کوئی شخص یتیم کے مال میں ٹھیک ہے جائز تصرف بھی کرے, کیا کہہ سکتا ہے کہ جتنا 100% حق تھا میں نے وہ ادا کیا اور ان سے 0.1% بھی قبضے نہیں کی؟ تو یہ دونوں امور کیسے ہیں کہ جن کا 100% ایفا کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے. تو خدا نے کس چیز کا اضافہ کیا کہ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں ڈالیں. اور بہت حسین کی کہ جن چیزوں کی ہم ان کو فرمائش کر رہے ہیں اس پر تمہیں کس حد تک باقی رہنا ہے جتنی تمہاری وسعت ہے. کہ اگر تم اس بات کو ثابت کر سکو کہ جتنی میری طاقت تھی میں نے ترازو کو پورا رکھا, میں نے ناپ پورا دیا, میں نے یتیم کے مال میں تصرف نہیں کیا, جتنی تمہاری وسعت ہے, تو ہم تمہارے حضور کو قبول کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنتے. تو یہاں پر بات بالکل ٹوٹلی مکمل ہو رہی ہے کہ حد تل امکان, حد تل مقدور, حد تل وسع ہمیں ترازو کو پورا رکھنا ہے, ہمیں ناپ کو پورا کرنا ہے, ہمیں کسی, اب جیسے بھی بات کہہ رہا تھا کہ مال یتیم ایکسٹریم کیس, اس کے انڈر میں باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی مال یتیم جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایکسٹریم کیس کیوں ہے, کہ مال بھی موجود ہے اور مال کا جو صاحب اور حقدار ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اب جتنے بھی اموال ہیں کسی بھی نوعیت کے, ان میں سے کسی میں بھی تصرف واسبانہ نہیں کرنا. جنہیں جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ دفتر میں اپنے دفتر کے مال کا امین ہے, گھر میں کوئی اپنے گھر کے مال کا امین ہے, سو طریقے سے بہت سی چیزیں, تو اب کسی جگہ بھی واسبانہ یا ناجائز تصرف نہیں کرنا. حتی وسع حتی المقدور. اور اسی طریقے سے ناپ اور تول پوری پوری دینا ہے. اچھا ناپ اور تول بھی مطلب اس کے بھی بہت سارے موارد ہیں. میری خالی ایک دکاندار کھڑا ہوا ہے چیز جو ترازو سے ناپ کے دے رہا بھائی ہو, کیپ اور میزان خالی اسی چیز کو دینا, بلکہ ایون ہم یعنی کہ جتنی بھی فار ایگزامپل سروسز ہیں, جتنی بھی سروسز ہیں, ان سب جگہوں پر ناپ اور تول والی بات ثابت آئی. جن ایک ٹیچر ہے جو اسٹوڈینٹس کو سرو کر رہا ہے, تو اس سرونگ کا ایک میزان ہے اور اس میزان پر ایک جو ڈلیوری میزان کے مطابق ہے. اسی طریقے سے ہم کسی یعنی ایز این آرگنائزیشن کسی کلائنٹ کو سرو کر رہے ہیں, اس کا بھی ایک میزان اور اس میزان کے مطابق ایک ڈلیوری. اس میں یقیناً لفزش ہوتی ہے, لیکن ہم کا قریب سکون ہے خدا کی نظر میں جب ہم نے اپنی وسعت کے مطابق میزان اور اپنے ناپ کو اپنے پیمان کو ادا کیا. لیکن یہ ان باتوں میں پھر میں وہی کہوں گا ٹیکنیکل گنجائش بہت زیادہ ہے, ہوتی ہے بہت زیادہ لفزش ہوتی ہے جگہوں پہ, انسان کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے نا کہ یار چلو چھوٹی سی چیزیں چھوڑ دی جاؤ. یہ سب باتیں ہیں. اس لیے کیا ضروری ہے اس کا تذکر, کہ یہ چیزیں اصول ہمیشہ یاد رہنا چاہیے, کبھی نہیں بھلانا چاہیے. اگر بھلاؤ گے تو بدلی ہوگا. یعنی یہ وہ عاقلانہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ اگر انسان کی فطرت صحیح و سالم ہے تو وہ چیزیں خود بخود اس کے دباؤ میں آتی ہیں, یہ وہ والی باتیں نہیں ہیں, بلکہ ان کو یاد رکھنا, یاد دلانا, یاد کرنا. اب آئیے وہ اعلان کم تم جب بات کرو کہو پاڑ دے تو ہمیشہ اس میں عدل کو فرد نظر ادا نظر قربا, چاہے اس کا معاملہ تمہارے کسی قرابت دار کا ہی ہونا. جیسے میں نے کہا کہ دوسرا معاملہ جس میں انسان بھٹکتا ہے سب سے زیادہ قدم پھسلتے ہیں وہ کون سی جگہ, یعنی گروپ سے, اور گروپنگ میں بھی سب سے زیادہ کس جگہ پر انسان جیسے کہ آئیڈینٹی مانتا ہے اپنے آپ اور آگے مانتا ہے. میں نے مجھے پتا نہیں کہ شاید آپ لوگوں کو سنایا تھا یہ نہیں کہ جنگ جمل کے دوران کہ حضرت علی علیہ السلام نے باقاعدہ زبیر بن العوام جو آپ کے کزن حضرات طلحہ و زبیر ہیں جو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ مد مقابل, تو ان میں زبیر بن العوام جو تھے وہ آپ کے رشتے دار بنی ہاشم تھے, تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کو خاص طور سے بلایا اپنے پاس اور بلایا اور ان سے شکوا کیا اور کہا کہ زبیر ہم نے اور تم نے تو مل کر اسلام کی خاطر جہاد کیا, ہم اور تم تو ہمیشہ ایک دوسرے کے پہلو پر پہلو کھڑے ہوتے تھے اسلام کی حمایت میں, آج ہی ایسے ہو گیا کہ ہم اور تم ہمارے سامنے. تو زبیر کو بھی یہ چیز بہت زیادہ مطلب اسٹرائک کی, ان کو بھی ان کے دل پر اس کا اثر ہوا. تو پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ اصل میں یہ تم نہیں ہو بلکہ یہ تمہارا بیٹا ہے جس کی وجہ سے ہم شبہ زیادہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ جو ہے نا برابر داری کر کے انسان اگر اس میں عدالت کو مد نظر نہ رکھے تو انسان کو بھٹکانے کے لیے بہت کافی ہے. ویسے کوئی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ خرابیاں ہیں کہ جو صرف تذکر سے ہی بچ سکتا ہے انسان. اس دونوں لوگوں کا فرق سمجھ رہے ہیں, تذکر کی میننگ سمجھ رہے ہیں کیا ہے, اس کے بغیر اس سے بچا نہیں. یہ ہم سب کی غلطیاں کر رہے ہیں کہ لفظوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور اگر آپ ایک اور بات یاد رکھیں سورہ کہف میں یہاں پر حضرت حضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اس میں جو دوسرے نمبر پہ تین واقعات ہیں, دوسرے نمبر پر جو واقعہ جس میں حضرت حضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا, اس نے کچھ بھی کیا بلا جرم ختم. تو حضرت حضر نے جب آخر میں جدا ہوتے ہوئے جواب دیا بہت عجیب ہے, اس کا ترجمہ عام طور سے غلطی پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یعنی میں نے اور رب نے ہمیں اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ یور ہیڈ ہوما کہ اس کے والدین صالح ہیں, اس لڑکے کے والدین نیک افراد مومن. یور ہیڈ ہوما طغیانا و کفرا, یعنی کیا رحقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پر زور اور زبردستی کے ذریعے سے اس کو پریشرائز کرتے ہیں, دباؤ ملا کے کوئی کام کریں. تو خدا کو کس چیز سے خوف تھا جس کی وجہ سے جناب حضرت نے اس کو قتل کر دیا تھا کہ یہ اپنے والدین کو دباؤ میں لا کر طغیان اور کفر میں مبتلا کر دیا. اس لڑکے کے والدین مومنین ہیں اور خدا کو اس بات کا خوف ہوا کہ یہ انہیں ان پر دباؤ ڈال کر ان کے ایمان کو خراب کر دے. تو خدا نے اس بات کو قبول کیا, خدا کی نظر میں یہ چیز پسندیدہ تھی کہ ان سے اولاد لے لی جائے مگر ایمان کو نہ گزرے. اور پھر یہ بھی جب مومن پر خدا ہے کوئی صدمہ ڈالتا, مومن کے لیے خدا ہے ایک مسائل خدا کی طرف سے آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس سے بہتر چیز ہو جاتا ہے. تو اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا کہ اور تمہارے رب نے یہ چاہا کہ اس کے بدلے میں خدا ایک صالح اولاد کو نصیب کرے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو قرابت داری کی وجہ سے عدالت سے ملا انصاف کے رستے کو چھوڑ دیں. وہ اضافہ تم فاڑ دے, جب بھی بات کرو تو مطابق عہد ہو چاہے تمہارے کسی قریبی اور قرابت دار کا مسئلہ ہی ہونا. عدل اور قسط کا جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ عدل بنیادی طور پر کنسپٹ ہے اور قسط اس کنسپٹ کی عملی شکل ہے. یعنی جب آپ معاشرے میں عدالت کو نافذ کریں تو قسط عدل نہیں کہلاتا بلکہ قسط کہلاتا ہے. جیسے لیقوم الناس بالقسط, لیقوم الناس بالعدل, یعنی انبیاء اس لیے نہیں ہے کہ ساری لوگوں کو عدالت کا سبق پڑھا کے چلے جائیں یا ان کو عدالت کے کنسپٹ بتا کے چلے جائیں, بلکہ انبیاء اس لیے مبوس ہوئے تاکہ لوگوں کو عدالت پر امانت قائم کرے. یہ فرق ہے قسط اور عدل. پہلے اس میں کہ جب آپ میزان یعنی ترازو اور ناپ کو پورا کر رہے ہیں تو آپ عدالت کو امانت نافذ کر رہے ہیں، اس لیے قسط ہے. لیکن جب بات صرف قول تک ہے تو انسان کے قول کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ نظریہ ہوتا ہے، کنسپٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ بات کہہ رہے ہیں تو بات آپ کی آپ کے ذہن میں آپ کی معرفت اور آپ کے نظریے سے پھوٹتی ہے، تو اس لیے کہا گیا پارٹ دے دوں کہ عدالت کا جو نظریہ ہے وہ تمہارے ذہنوں میں راسخ ہے اور اس عدل کو اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں امانت نافذ کرو. تو ہر دو قسط کی یہ بات کہ مجھے بہت مشہور آئے تھے نا سورہ حدید تھی کہ اللہ نے اس لوہا نازل کیا اور کتاب نازل کی اور میزان اس لیے لے یقوم الناس بالقسط، تو وہاں پر لفظ عدل نہیں ہے. یعنی اگر عدل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی آئے ہیں تاکہ عدالت کو کنسپچولی سکھا کے چلے جائیں، عدالت کا کنسپٹ بتا دیں. لیکن بالقسط کے نہ صرف کنسپٹ بتائیں بلکہ معاشرے میں عدالت کو آمادن بنا سکیں. تو یہ جتنی باتیں بیان کی گئیں، مال کو ناجائز غصب نہ کرنا، نہ ترازو کا پورا رکھنا، ایفا کرنا، ہمیشہ اپنے قول میں عدل کو مد نظر رکھنا، یہ سب کی سب باتیں کیا ہیں کہ جس میں مومن بھی لرز کر سکتا ہے. اور اس سے بچنے کا رستہ کیا ہے؟ فقط اور فقط تذکر. اور آخر میں کیا ہے؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوا. اس چیز کا تذکر سب سے زیادہ اہم کہ دیکھو تم نے خدا کے ساتھ کیا عہد و پیمان بنا. یعنی جیسے ہی کسی نے کلمہ پڑھا، کسی نے اپنے کو مسلمان کہا، اپنے کو مومن کہا، تو وہ کیا وقت بھی کہ اس نے خدا کے ساتھ ایک عہد و پیمان کو قائم کر لیا. اسی چیز کو قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں کہا گیا کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفوس کو اللہ کے ہاتھوں بیچتے ہیں. یہ وہی عہد و پیمان کہ جب انسان مومن ہوتا ہے، جب انسان باتقوا ہوتا ہے تو کیا ہے؟ وہ خدا کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، خدا کے ساتھ عہد کر رہا ہے. تو وہ عہد کیا ہے؟ حقیقتاً وہ عہد یہ کہ خدا نے کہا کہ اب یہ نفس جو ہے اب اس کی فلاح میرے ذمے ہے، اور بندے نے یہ کہا کہ اب جو کچھ تیری مرضی اور رضا ہے اس کی پابندی میرے ذمے ہے. یہ وہ عہد ہے جو ہم سے کسی سے بھی ہوئی ہے. یعنی بنیادی طور پر جو عہد ایمانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ کہ ہم نے یہ بات کہی، اس کو قبول کیا کہ جو کچھ تیری رضا ہے اس کی پابندی، اس پہ چلنا یہ میری ذمہ داری. خدا نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کہ جو تیرا نفس ہے اور جتنے تیرے زندگی کے امور ہیں اس کو فلاح اور کمال تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری. یہ عہد ہے جو کوئی بھی بندہ جب خدا کی ولایت کو قبول کرتا ہے. میں وہ بچپنے والی بات نہیں کہوں گا، کلمہ پڑھتا ہے وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے. مکتب اہل بیت ہمیں کیا تعریف کرتا ہے؟ کہ رشتہ جو ہے وہ ولایت رشتہ یا ولایت خدا ہے یا ولایت غیبت ہے. جس نے خدا سے رشتہ ولایت قائم کیا وہ اس نے حقیقت خدا سے یہ عہد کیا. میرے نفس کی، میرے امور کی ربوبیت تیرے حوالے، اور جو تیری مرضی اور منشا ہے اس کی پابندی اور اس کی ذمہ داری حق الوسع میرے حوالے. پھر کہ اب میں جو کچھ بھی تیرا دین ہے، جو مرضی ہے، ان سب کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی پروٹیکشن، اس کے حفاظت، اس کو آگے بڑھانا یہ میرا ہے. یعنی اب دیکھیے اس کے حوالے سے نفس خدا کا ہے اور دین خدا میرا ہے. یعنی اسی وجہ سے جب لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو دین خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دین کی نسبت خدا سے ہے لیکن اس کی ذمہ داری انسانوں پر ہے. کہ یہ ہمارے اس عہد کے مطابق ہے نا، ہم نے کہا آپ یہ آم ہمیں دے دیں، اس کی حفاظت اب میں کروں گا، اس کو پروان میں چڑھاؤں گا. خدا نے کہا ٹھیک ہے یہ تم لے لو، تمہارا نفس میرے پاس، تمہاری زندگی میرے پاس.
تو سجدہ بیسیکلی نہیں ہے
یہ ربوبیت ہے،
اب ہم جو ہے وہ ایک ہے جو ہم
سب یہ انہیں جب لوگوں نے چھوڑ دیا دین کو، دین کا نام کعبے پر بھی پتھر برسے ہیں، کعبہ بھی منجم ہوا ہے، پتا تو نہیں ہے اس کو چل بات سمجھ میں آ رہی. اب یہ دین جو ہے نا، اب اس عہد کے بعد دین خدا کا ہے لیکن ذمہ داری میرے آپ کے پاس ہے. اس کی ذمہ داری میرے اور آپ کے پاس ہے، اور میرے اور آپ کے اب ہمیں اپنے نفوس کی تربیت سے بےپرواہ ہونا چاہیے. اگر یہ ذمہ داری ہے لے لیں تو اب میری زندگی کو کون پروان چڑھائے گا، کون کمال تک پہنچائے گا اللہ. اب یہ میری ذمہ داری رہی نہیں، سمجھ رہے، یہ میرا پارٹ آف دا پرابلم نہیں ہے. میرا پارٹ آف دا پرابلم کیا ہے کہ جو کچھ میں نے خدا سے عہد کیا ہے اس عہد کو کہ اس کی رضا اور مرضی اور منشا کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، اور دین خدا کو کی ترقی اور ارتقا کے لیے اس مرض پر اعتماد کروں گا. یہ ہے میرا پارٹ آف دا پرابلم. سب سے زیادہ کس چیز کا تذکر اہمیت رکھتا ہے، اس عہد پر پابندی جو ہم نے دین کو قبول کر کے یا ولایت خدا کے سائے میں آ کر جس بات کو قبول کیا، جو خدا سے جو ایگریمنٹ کیا اس کے ایفا، اس کا تذکر سب سے زیادہ ضروری ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ پہلی پانچ چیزیں کیا تھیں، ان کا تعلق اس سے آپ خود سے، کہ اس میں دونوں بات ہیں کہ اگر انسان تھوڑا بھی صحیح دماغ ہو تو اسے وہ پانچ چیزوں کو سمجھ لیں گے. وہی ان پانچ چیزوں پر اگر آپ روبا عمل ہوں گے آپ کی عقل کو مضبوط کریں گے. لیکن یہاں پر جو چیزیں بیان کی گئی آپ دیکھیں گے یہ زیادہ باری ہوتا ہے، یہ مومن سے بھی لفظیں ہوتی ہیں. اس لیے ان کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے، تذکر. یہ عقیدے کی دوسری روح ہے، یہ عقیدہ اور ایمان کی دوسری منزل ہے کہ جہاں پر سارے قیدیت عمل. اور اگر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اپنے عمل میں زندگی میں ان کا لحاظ رکھیں گے تو آپ کا عمل کیا ہو جائے گا، سارے عمل سارے کہتے ہیں اس پوائنٹ خیال میننگ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا سوچیں. وہ عمل جو ہمیشہ اصلاح کرا جائے، وہ عمل جس کے نتیجے میں ہمیشہ اصلاح اچھائی پلا کرا، وہ عمل صالحیت رکھتا ہے، اسے عمل صالح کرتا ہے. تو ان تمام امور کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو کیا ہوگا، اعمال کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، خرابی اور فساد سے پاک. ساری خرابی اور فساد آپ دیکھیں گے جو چیزوں سے ہوتی، مال کو ناجائز ہڑپ کرنے کا چکر اور پروا پروری اور تعصب. آپ انسانی معاشرے سے ان دو مسائل کو حل کر دیجیے، تمام مفسدات کی اصلاح دیں گے. اس وجہ سے میں نے اس کو ہیڈنگ کیا بھی کہ یہ امور کیا ہے جو عمل کی صالحیت سے متعلق ہے. صالحیت یعنی عمل کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح. عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اصلاح کرتا ہے، اس کا تذکر ضروری ہے. لعلکم تذکرون، ان امور کی ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم متذکر ہو جاؤ. اور تذکر کے معنی خیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں دوبارہ، تذکر کے معنی کیا ہے، اسٹوڈنٹ نام کی بات ہے، اور اگر اس کے قرآنی معنی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 پڑھ لیجیے، کہ جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ ذکر الہی کے کیا معنی ہوتے ہیں، لیکن تذکر کے معنی کہیں بھی بیان کرنے کے نہیں، تذکر کے معنی زبان سے کوئی چیز پڑھنے کے نہیں، بلکہ ذکر کے معنی ہیں یاد کرنے. جیسے خدا نے کفار و مشرکین کے بارے میں کہا کہ اے رسول ان کو تذکر دلا دو، اور تذکر دلاؤ کا مطلب یہ تھوڑی کہ ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھو، بلکہ ان کو یاد دلاؤ. کیا چیزیں یاد دلاؤ؟ ان حقائق کو یاد دلاؤ کہ جو خود ان کی اپنی فطرت میں پوشیدہ ہیں، فطرت میں موجود ہیں، اور جن کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں یاد دلاؤ. یہ بات ہماری یہاں پہ سب تک ہوئی کہ ان شاء اللہ ہم نے اگلی دفعہ کے لیے آخری منزل اور سیڑھی عقیدہ و ایمان کی انسان کا متقی ہو جانا، یعنی پہلے منزل پر انسان عاقل ہو. عاقل انسان ہمیشہ درست فیصلہ کرتا ہے. دوسری منزل پر انسان متذکر ہو جائے، اس جگہ پر پہنچ کر انسان کے اعمال سے، اس کے کردار سے جتنی بھی فساد والی چیزیں ہیں وہ سب نکل جاتی ہیں. ان دو سیڑھیوں کو طے کرنے کے بعد آخری سیڑھی کیا ہے؟ تقوا. پھر ان شاء اللہ یہ نفع ہوں. السلام علیکم.